اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بلدان الدائم على أعدائهم من أعداء الله من الآن إلى يوم القيامة. گفتیم که سیلمی در ارشاد القلوب روایتی با حضرت مولا نقل فرمودند که در شب معراج رسول الله از خدا سؤالی میکنند، از چیزی به خداوند تبارک و تعالی بهشون جواب
میدهد. مثل درست من کہا کہ درمی میں انشاءاللہ قبول میں ایک روایت نقل کی، جو روایت کا محتوی یہ ہے کہ شب معراج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے سوال کیا چیز کے بارے میں، اور خالق کی طرف سے اس کا جواب ملا حضرت رسول.
سوال این است که ای الاعمال افضل؟ جوابم این است که لیس شیئن عندی افضل من التوکل علی و الرضا بما قسمته.
سوال یہ تھا کہ پروردگارا کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ جواب یہ ملا کہ میرے پاس سب سے بہترین عمل مجھ پہ توکل کرنا، اور جو کچھ میں نے اس کی قسمت میں مقرر کیا ہے اس پہ راضی ہو، یہ سب سے اچھا ہے.
گفتیم در باب توکل ما در چهار نقطه باید بحث کنیم.
اس روایت کو عنوان کرنے کے بعد ہم نے یہ بتا دیا تھا پچھلے درس کو کہ باب توکل میں ہماری بحث چار جگہوں پر ہوں گی، چار موارد ہوں گے جن سے ہم بحث کریں گے.
یک، حقیقت توکل و نگرش قرآن به این توکل.
ان چار موارد میں سے ایک موارد یہ تھا کہ توکل کی حقیقت کیا ہے اور قرآن کس نظر سے دیکھتا ہے توکل کو.
بعد از کنکاش در قرآن نوبت میرسد به مرحله دوم که کنکاش در روایات معصوم میرسد.
قرآن میں تحقیق اور تفحص کرنے کا معنی توکل کے حوالے سے مرحلہ دوم یہ ہے کہ ہم روایات میں تحقیق کریں، چھان بین کریں، روشن چھان بین.
مرحلہ سوم ہم از عبارت از این است که توکل لازمه ایمان به خدا انفکاک بر اون معنا دارد.
تیسرا مرحله یه ہے که توکل خود با خود پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان به خدا پروردگار عالم پر ایمان لانے کا لازمہ توکل ہے. اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو متوکل نہیں ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے.
و مرحله چهارم توکل و لزوم و کار و فعالیت و جدوجهد و تلاش.
چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ توکل کا ایک اور لازمہ یہ ہے، ہم غور کریں، ہم نے کیا کہا توکل لازمہ ہے ایمان، ایمان کا لازمہ توکل، اور اس توکل کا ایک لازمہ ہے، وہ لازمہ کیا ہے؟ تلاش، جستجو اور محنت. توکل کے لیے معنی نہیں ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو، اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہے کرو، یہ ہر چیز نہیں.
ہم تقریباً بالاجمال در روایاتی که در آیاتی که مربوط به توکل است مقداری کنکاش کردیم، بیان کردیم و بنایی بر تفسیر در اون آیات نخواهیم کنیم چون متبدی.
آیات قرآن میں توکل سے متعلق جو کچھ ہے اس کو ہم نے اختصار کے ساتھ مختصر طور پر پیش کیا، اس
یہ کہ ہمارا پروگرام یہ نہیں ہے کہ ان آیات کی مکمل تفسیر کی جائے، اس لیے کہ اگر بالکلی تفسیر کی جائے تو یہ بحث پھر چند سالوں میں کھنچ جائے گی، اس لیے اس تفسیر اور تفسیر سے اجتناب کیا.
ہاں، از آیات میگذریم و به همون قدری که متعرض شدیم اکتفا میکنیم.
پس ابھی آیات سے ہم گزر جاتے ہیں، پچھلے درس میں آیات کے بارے میں جو کچھ اور جتنے مقدار میں کہا اسی پر اکتفا کرتے ہیں.
خب، پس وارد بحث در روایات مربوط به توکل بر رضا میشیم.
پس اب ہم ان روایات کی چھان بین کرنا چاہیں گے کہ جو روایت جو توکل سے متعلق ہیں.
یک چیز رو ہم بهتون تذکر بدم،
ایک بات بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں،
و اون این که شاید قبلا هم نگفته باشم،
شاید یہ بات پہلے بھی آ چکی
ہے، عدالت، سخا، جود، کرم، رضا، توکل، اینا دارای مراتب متعدده هستند به طوری که شاید در شمارش نیاید.
یه جو آپ معمولا علم اخلاق میں جو اوصاف سنتے ہیں ملکات حسنہ، جیسے عدالت، سخاوت، توکل، رضا، رضا بالقسمت الہی، اس قسم کے اوصاف یہ ایک درجے کے نہیں ہیں، ہر ایک کے اندر مختلف درجات ہیں، اور کوئی کسی درجے پہ فائز ہوتا ہے، کوئی کسی درجے پہ ہوتا ہے، کوئی کسی درجے پہ ہوتا ہے.
حال این رو که الان دارم عرض میکنم مال یک چیزی است که نتیجه است که در بعد خواهیم گرفت.
یه بات من ابھی اس لیے یاد دلا دی آپ کو کہ ہر عنوان مثلا اسی طرح شجاعت، عدالت، شجاعت، سخا، یہ اس کے مختلف مراتب ہیں. ہم نے اس لیے کہا کہ بعد میں ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں، وہ اس نتیجے کا فہم اسی بات پر متوقع ہے، لہذا ابھی آپ کو بیان کیا.
خب، پس وارد بحث روایات
اب آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات میں داخل ہوتے ہیں کہ روایات توکل کے بارے میں کیا کہتی ہیں. احادیث ہیں، احادیث جو معصومین صاحب ہیں.
خوب این روایات رو دقت بکنید، ببینید چه خبر.
جو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی ان میں خوب غور کریں اور دیکھیں کہ کس نتیجے تک آپ پہنچیں.
یک روایتی است در بحار الانبار جلد 68 صفحه 23.
پہلی روایت بحار الانوار میں جلد 68 اور صفحہ نمبر 23، جلد نمبر 68 68 اور صفحہ نمبر 23.
خب، این روایت روایت مخصوص
یہ ایک مخصوص روایت ہے،
و اون این است که پیغمبر اکرم از جبرائیل سوال میکنه.
روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل سے سوال کیا ہے.
سوال کرد که جبرائیل تو ببینم توکل چیه؟
واقعی عجیب. حضرت رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی جبرائیل بتائیے تو توکل کیا ہے؟
جواب دو. جواب داد. جبرائیل جواب میده. العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. بدانی که مخلوق نه میتواند ضرری بزند، نه میتواند نفعی برساند، ولا یعطی ولا یمنع، نه میتواند مانع شود، نه میتواند عطا کند.
وہ یہ کہ جبرائیل نے جو جواب دیا وہ دقت کریں، حضرت جبرائیل نے جواب میں کہا کہ اس بات پر جاننا، اس بات کو جاننا توکل ہے، اس بات پر علم رکھنا توکل ہے کہ مخلوق نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، پہنچا سکتی ہے، نہ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے، نہ کسی کو کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی نقصان. یہ جاننا، یہ توکل ہے. یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے.
رسیدن به این مرتبه کار هر کسی نیست.
اس مرتبه تک پہنچنا ہر کس و ناکس کا کام ہے، اور واقعاً بہت مشکل کام ہے کہ انسان اس مرتبے تک پہنچ جائے کہ اسے اس بات پر اعتقاد جازم پیدا ہو جائے کہ میرا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں.
ولی یہ ایک حقیقت ہے،
لیکن ہے یہ حقیقت چاہے ہم پہنچے یا نہ پہنچے.
ولی این اعلی مرتبه از توکل.
اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو جبرائیل نے جواب دیا ہے، یہ توکل کا اعلی مرتبہ ہے، سب سے اونچا مرتبہ.
واستعمال الیأس من الخلق، از همه مایوس باشد انسان.
اسی حضرت جبرائیل کے جواب کا ترجمہ ہے یہ کہ انسان اس حد تک پہنچے کہ وہ غیر خدا کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھے.
خب اگر بنا شد بدانم که مخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع، پس از همه من مایوس میشم. خب خاصیت علم به اون مطلب یأس از این طرفه. خب
پس جبرائیل کے جواب میں آپ غور کریں کہ اگر میں یہ بات جان لوں کہ مخلوق نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، نہ کچھ عطا کر سکتی ہے نہ کچھ چھین سکتی ہے، مخلوق میں کوئی کچھ نہیں ہے، اگر اس بات پر یقین پیدا ہو جائے تو خود بخود وہ امیدوار نہیں ہوگا مخلوق کی نسبت، ان سے مایوس ہوگا، خدا کی طرف پلٹ جائے.
اگر یک عبدی به این مرتبه رسید که دانه است آنچنانه و بعد به این مرتبه رسید که مایوس شد، لم یعمل احد سوى الله. ببینید اینجا معلوم میشه برای هیچ کسی غیر از خدا عمل نمی کند.
اگر کوئی انسان یقین که اس منزل تک پہنچ جائے که غیر از خدا کوئی کارساز نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز اور اپنے تمام اعمال صرف خدا کے لیے کرے.
سبحان
اس کے لیے کرے گا ہی.
اگر کسی پیدا بشه که فقط برای خدا انجام بده، خدا دستور رو نمیگیره.
اب آپ سوچیں ایک اور نتیجہ، یہ اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہے کہ اگر کوئی عبد ہوتے ہوئے اس منزل تک پہنچے اور اپنے غیر خدا کسی سے بھی امید نہ رکھے اور اپنے تمام کام خدا کے لیے کرے، تو کیا خدا خدا ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ اس کو بلند نہیں کرے گا؟
سبحان
ولم یرج ولم یخف سوى الله، نہ امید به کسی دارد نہ از کسی میترسد.
اس روایت میں یہ بھی ہے، یہ لفظ نہ تو کسی شخص سے غیر خدا کسی سے امید رکھتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے.
ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل،
اور کسی سے بھی کوئی خواہش یعنی لالچ نہیں رکھتا ہے سوائے خدا کے. طمع یعنی طلب رکھنا، یہ کوئی چیز طلب کرنا ہو یعنی خواہش ہو تو وہ پھر خدا سے رکھے گا اور کسی سے نہیں.
خب حالا این معنای توکل در روایات، در این حدیث قدسی،
اس حدیث قدسی کہ جو حضرت جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال جو انہوں نے جواب دیا، یہ معنی توکل ہاتھ میں آتا ہے.
روایتی
ایک اور روایت،
لازمه این توکل که من به هیچ کسی غیر از خدا دل نبندم، لازمش چیه؟
همون روایت اول
لازم این که من به خدا دل به غیر خدا دل نمیدم چیه؟
دیکھیں اسی روایت میں جب ہم نے اپنے تمام اعمال خدا کے لیے اور ہم دل بستگی غیر از خدا کسی کے ساتھ بھی نہ رکھی دیکھیں تمام وابستگی اور دل بستگی دونوں خدا سے ہیں صرف خدا سے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا لازمہ کیا ہے
روایتی در مستدرک الوسائل
یہ دوسری روایت مستدرک الوسائل میں ہے اس سے یہ ہاتھ میں آتا ہے نتیجہ
جلد دو
مستدرک الوسائل دوسری جلد
صفحه 288
صفحه نمبر 288
عن الباقر علیه السلام
یہ روایت ہمارے پانچویں امام علیہ السلام سے امام باقر علیہ السلام سے
من توکل توکل معنیش معلوم شد یادتون باشه
دیکھو ابھی توکل کا معنی ہم بیان نہیں کر رہے ہیں
تو روایت بودا
توکل کے معنی کو آپ نے سیکھ لیا روایت اول سے
معنیش این بود که وکیل من خدا حالا چجور میشه وکیل من خدا باشه شکلش در اون روایت و حدیث قدسی آمده حالا ثمرش رو میخواییم ببینیم چیه
تو معنی توکل سے آپ آشنا ہیں اور وہ توکل کس طرح حاصل ہوتا ہے اس روایت اول سے آپ سیکھ گئے ٹھیک ہے اب جب یہ توکل حاصل ہوا تو آپ کو اس کا کیا ثمرہ ملے گا وہ اس تیسری روایت
ثمرہ کینے من توکل علی اللہ لا یغلب کسی که بر خدا توکل کنه مغلوب نمیشه حسین مغلوب شد یا یزید
جو خدا پر توکل کرتا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا وکیل خدا ہے جس کا وکیل خدا ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ دنیا یا خارج میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ حسین مغلوب ہوئے یا یزید مغلوب ہوا
حتی کاری کردن که اثری از قبر ابو عبدالله هم نباشه
اور تاریخ میں مختلف ادوار آئے ہیں طرح طرح کے ظلم یہاں تک کہ حضرت ابا عبداللہ کی جو مرقد ہے اس مرقد کے آثار کو بھی مٹانے کی کوشش کی گئی
بعد از ابا عبداللہ هم همه میگفتن همه چیز تمام شد چون دیگه کسی نمونده
اور بنی امیہ اس خیال میں تھے کہ بس یہ آخری شخص تھا یہ آخری شخص تھے کہ جو ہماری حکومت کے لیے رکاوٹ اب تو کچھ بھی نہیں رہا ختم
اگر بخواہیم بزرگترین ارتداد را در تاریخ اسلام ببینیم از عاشورا به بعد باید ببینیم که هیچ کس نمونده
و سب سے بدترین ارتداد اور مرتد ہونے کو اگر آپ تاریخ اسلام میں دیکھنا چاہیں تو بعد از رحلت رسول نہیں بعد از عاشورا دیکھیں ارتداد وہاں حاصل ہوگا
کسی دیگه نمونده
لیکن کوئی حق وہ نہیں ہے
حالا چجور شده که دو مرتبه شیعه نزد کرد انشاءالله من خواهم گفراج به امام سجاد در میگ جایی
کبھی انشاءالله بیان کروں گا کہ کس طرح سے یہ ہوا کہ جبکہ کوئی حق وہ باقی نہیں تھا حق کے آواز بلند کرنے والا کوئی ایک حرف بھی باقی نہیں تھا لیکن تشیع اسی واقعے کربلا سے دوبارہ متولد ہوا اور زندہ ہوا اور اس طرح سے دنیا میں پھیل گیا
پس من توکل علی اللہ لا یغلب و من اعتصم بالله لا یهزم کسی هم که چنگ بزنه به دامن خدا این محزون نمی شود حل نمی شود از بین نمی رود
جو خدا پر توکل کرے روایتی ہے جو خدا پر توکل کرے وہ مغلوب نہیں ہوتا اور جو خدا کو تھامے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا
واہ
سبحان اللہ باقی رہتا ہے اس لیے وہ خود بقا ہے
آقا این حرف چیه شما میزنید؟ یعنی چه؟ ما خیلی نمیتونیم بفهمیم
کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ تو بس خیالی باتیں ہیں ہمارے سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں
دنیا دنیای اسباب و مسببات ہے میخوام چیز رو تاب کنم
ایک شبہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں
دنیا دنیای اسباب و مسببات ہے تو دنیای اسباب مسببات اونی برنده است که قدرت بیشتر دارد پول بیشتر دارد عده بیشتر دارد عده بیشتر دارد اینها اسباب پیروزی هم چه حرفی میزنید شما
علی هم نگه کم جو خدا پر توکل کرے وہ مغلوب نہیں ہوتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو اسباب کی دنیا ہے. یہاں پر جس کے پاس فتح کے اسباب زیادہ ہوں گے وہی غالب آتا ہے. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو, جس کے پاس لشکر زیادہ ہو, جس کے پاس تعداد زیادہ ہو, جس کے پاس معاونین زیادہ ہوں, وہ غالب آ جاتا ہے. ظاہراً تو ایسا ہے.
و تو دنیا ہم کہ معروف ارحق لمن غلب قد افلح اليوم من استعلا.
اور دنیا میں تو یہ معروف ہے, حق ہی سوری طاقت ہی حق ہے. یہی شہرت ہے کہ یہاں جس کے پاس طاقت ہوگی وہی حق ہے, وہی غالب ہے.
قد افلح اليوم من استعلا نقد افلح المؤمنون.
یعنی آج وہ کامیاب ہوا جو بلند رہا. بلند رہا یعنی جس کے پاس ساری توانائیاں ہیں.
ان حباز از ایک صدی غافل شدن
جو اس طرح سے سوچتے ہیں وہ ایک اہم بات سے غافل ہے.
ان خدایی که به صنعت قدرت اثر اسبابی داده است, همون خدا قادر است اون اثر را از همون قدرت بگیرد و اون قدرت بشه ضد خودش.
یہ لوگ جو اس طرح سے سوچتے ہیں غافل ہیں اس چیز سے کہ فرض کر لیں اسلحہ ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, پارٹی ان کے پاس ہے, فوج ان کے پاس ہے, تو یہ پارٹی, فوج, اسلحہ یہ سب مؤثر ہیں اس کی توانائی میں. تو ان کے اندر اثر کس نے رکھی ہے؟ خود بخود تو مؤثر نہیں ہے, ان کے اندر اثر خدا نے رکھی ہے. وہ جب تک چاہے گا یہ ان کے لیے باعث پیروزی اور کامیابی ہوں گے, جب وہ نہیں چاہے گا تو یہی چیزیں باعث زوال ہو جائیں گی. اس چیز سے وہ غافل ہیں.
ہاں خدا خیلی نشونمون داده ولی ما توجه نداریم.
اور حقیقت یہ ہے کہ خدا نے بہت جگہوں پر اسی چیز کو ثابت کیا ہے لیکن ہم غافل ہیں, ہم متوجہ نہیں ہو رہے ہیں.
میخواہیم متنبه بشیم.
ہم چاہتے ہیں کہ متوجہ ہو جائیں.
یک آقایی هست احسان طبری جز متفکران درجه یک کمونیستی جهان.
احسان طبری نامی ایک کمونیست دانشور بود رہے ہیں جو دنیای کمونیست کے بہت بڑے دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں.
خیلی از کمونیست های معروف دنیا شاگرد این آقا بودن. در
اخیراً تاریخ اخیر میں جو دنیا میں بڑے بڑے صاحب نام دانشور گزرے ہیں وہ سب ان کے شاگرد تھے. احسان طبری کے جو خود ایرانی ہیں.
ایشون در روسیه هم تدریس میکرده
اور یہ رشیہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے.
استاد کل بود,
سب سے بڑا استاد.
این ببرک کارمل و اینها در افغانستان همه شاگرد این آقا بودن.
برای این افغانستان ببرک کارمل شارمل جو تھے یہ چون کے لوگ یہ سب ان کے شاگرد تھے.
حالا این آخر عمر مسلمان شد,
مرنے کے قریب میں راستہ بدل دیا اس نے, کمیونسٹی کو خدا حافظ کہہ دیا اور اسلام کی طرف آیا.
من خودم از او شنیدم
اور میں نے خود اس کے خود اسی سے سنا ہے.
چه شد که برگشتی؟
میں نے پوچھا.
نه کسی جو سوال کرد من شنید.
ہاں کسی نے پوچھا ان سے, میں نے یہ سنا, سوال کر رہا تھا اور میں نے سنا. کیا ہوا تمہیں, کیوں پلٹ گئے؟
گفت یک شعر مولوی.
واہ عجب, واہ عجب کہ مولانا روم کا ایک شعر میرے لیے باعث ہدایت بن گیا.
از سبب سازیش من شیدائیم و سبب سوزی سوفستاییم. توضیح میخوام بدم, این که میبینم همه مقدمات رو آماده کردم, این رو دیدم, او رو دیدم, مقدمات همه و همه و همه فراهم شد, هیچ حالت انتظاری گی ندارد.
بله شعر کا مفهوم تو یه اوکه بعد آقا کی تشریف بیان کردیم از سبب سازیش من شیداییم. یعنی خداوند عالم کی سبب سازی کی وجہ سے میں اس کا عاشق ہوں, یعنی اسباب وہ فراہم کرتا ہے.
والہ ہم
بلے
اس کا نہ عاشق ہم والہ ہم
یعنی عشق سے بالاتر, کیونکہ شہدا یعنی والے, عشق سے بالاترین مرحلہ عشق. اور سبب سوزی کی وجہ سے میں سوفسطائی ہوں, یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے
اور مجھے ہیچ در عالم نہیں,
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے علم کی انتہا ہو چکی, دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے.
حالا
اب فرق کر لیں کہ کسی جگہ پر किसी अमल के होने के लिए जिन शराइत और असबाब की ज़रूरत थी, वो सारे असबाब और वो सारे शराइत मुकम्मल के मुकम्मल फराहम हो तो अमल होना चाहिए, मेरे कोई हालत इंतज़ार नहीं।
वली विनम ना शुक्र,
लेकिन मैं देखता हूँ कि तमाम असबाब होने के बावजूद नहीं होता कभी कभी काम।
آقا بیا بریم ایران، گذرنامه آماده میشه، همه چیز آماده میشه.
تو من خیلی نمیدونم چه جور شد نشد.
فرض کن آپ ایران جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ سب فراہم، پیسے ہیں، پاسپورٹ ہے، اور آپ کے جانے کے لیے جو قافلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ سب تمام کرا ہے، سب کچھ کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن در عین حال پتہ نہیں کیا ہوا میں نہیں جا سکتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بلا وجہ؟
از این طرف هم هیچ قدمی رو بر نداشتم، هیچ تمهید مقدمه رو پیشکش نکردم، اما میبینم شد.
کبھی کبھی خوب دقت کریں، خوب غور کریں، پھر کبھی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان اعمال کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت تلاش اور اسباب فراہم کرنے کی ضرورت ہے، شرائط فراہم کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ کوئی سبب فراہم کیا، نہ کوئی شرط فراہم کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہوتا ہے کام۔
اون وقتی که میبینم اینطور میشه، شیدا یا او میشم.
جب یہ حالت ہوتی ہے تو میں اس کا عاشق ہو جاتا۔
اون وقتی که همه مقدمات رو فراهم کردم، میبینم نشد، میگم بابا اصلا هیچ واقعیتی در عالم وجود نداره، تو به سایه میشه.
جب کچھ بھی نہیں تھا ہوا تو میں اس کا شیدا ہوتا، جب سب اسباب فراہم ہوئے اور نہیں ہوا تو پھر میں ایسی صورت میں سوفسطائی بنتا ہوں، میں کہتا ہوں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اما بعد در این حال میں ایک حقیقتی ہے،
تو ابھی غور کرنا ہے کہ یہاں ایک حقیقت ہے غیر از اسباب و مسببات۔
خب پس اسباب و مسببات هست، واقعیت دارد، اما ما در این عالم سبب سوزی هم داریم و سبب سازی هم داریم، اینو یادتون باشه،
اس کو نوٹ کریں۔ فتح ممالک کے لیے بھی اور دیگر کامیابیوں کے لیے بھی، سب چیزوں کے لیے اسباب۔ بس توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب کا کوئی انکار کرے،
بلکہ باید دانست کہ فوق این اسباب سبب سوزی هم هست، سبب سازی هم هست،
بلکہ دیکھیں توکل کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ ان تمام اسباب سے بالاتر کوئی صاحب ارادہ ہے، کہ وہ ارادہ کرے تو اسباب بن جاتے ہیں، وہ ارادہ نہ کرے تو سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں۔
حالا که به اینجا رسید که بابا یه سبب سازی هم داریم، یه سبب سوزی هم داریم، این روایت رو ببینید در مصباح الشریعه صفحه 132.
جب یہ اس نتیجے تک ہم پہنچ گئے کہ کوئی ہے کہ جو سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے، وہ بنائے تو اسباب بن جائیں، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کام ہو جائے، جب ایسا ہے تو اس روایت کو ابھی دیکھیں جو ابھی آپ کو سنا۔
این روایت راه خواستن و توکل کردن رو یاد
میده، اس روایت میں توکل کس طرح کرنا چاہیے اور کس طرح سے طلب
احدکم مصباح الشریعه،
دل اور اس مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوہ بنے، یعنی جو بھی سوال خدا سے کرے خدا اسے قبول کرے، اس مرحلے تک پہنچنا چاہتا ہے تو ایک کام کرنا چاہیے اسے۔
خب چه کنه؟ فلیئس من الناس کلهم،
تو اس درجے تک پہنچنے کے لیے، مستجاب الدعوہ بننے کے لیے صرف خدا کا بن جائے، کسی اور سے کوئی امید نہ رکھے۔
ولا یکن الا من عند الله، بدانید همه پیش خدا،
اور
زبجل
یاد رکھنا سب کچھ خدا کی طرف سے، حتی خود رسیدن بھی این مرحلہ ہم از طرف خدا کو، حتی اس مرحلے تک پہنچنا بھی خدا کی طرف سے،
اون تو حرکت خود میں۔ حالا در تفسیر المیزان در ذیل آیه 186 بقره روایتی را از عدت الدائی نقل فرموده
علامه تفسیر المیزان، آیت نمبر 186 کی تفسیر کے ذریعے، آیت نمبر 186 سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ایک روایت اللہ نے نقل کی ہے کتاب عدت الداعی سے، عدت الداعی، عدت الداعی، عدت
الداعی. المیزان ذیل آیه 186 روایت رو ببینید،
اس روایت کو دیکھیں.
اوحی اللہ تعالی الى بعض اولیائه فی بعض وحیه،
خداوند عالم نے اپنے بعض اولیاء پر کچھ وحی کیا ہے، میں ایک تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ مراحل کو طے کر چکے ہیں، ہم جیسوں کے لیے نہیں کہ جو زمین پہ ہی بیٹھے ہوئے کہیں گئے نہیں ہیں، ان کے لیے نہیں، جو کچھ مراحل طے کر کے کہیں تک پہنچ گئے ہیں ان کے لیے.
روایت اینطور شروع میشه، و عزتی و جلال، به عزتم قسم، به جلالم قسم، لأقطعن عمل کل عامل.
اس روایت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ پروردگار عالم قسم کھاتے ہیں اپنی عزت اور جلال کی کہ و عزتی و جلالی، میرے میری عزت اور میرے جلال کی قسم کہ لأقطعن عمل کل عامل.
نہ عامل، نہ عمل بمعنی عالم،
لأقطعن عمل حمزه، لعمل کل عامل، ہر امیدوار کی امید کو میں قطع کر لیتا ہوں.
هر کسی امیدی داشته باشه امیدشو من قطع میکنم. چرا؟ که عمل غیری آرزوش بخواد به دست دیگری برآورده شود. چجور؟ بلیاس
او شخص یه امیدوار امید اس طرح سے رکھتا ہے کہ کوئی اس کا کام غیر از خدا، کوئی فرد، کوئی ذات، چاہے وہ کسی مرحلے میں ہو، وہ انجام دے گا. اس طرح سے جب وہ امید رکھتا ہے تو میں اس کی امید کو کاٹ دیتا ہوں، وہ کام ہونے ہی نہیں دیتا ہوں. اسی لیے ہمارا بہت خوبصورت بات ہے، ہمارے لیے نہیں دی گئی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ مراحل طے کرتے ہیں.
ہم باید بے طرف بری منتا،
ہمیں بھی اسی راستے پہ جانا چاہیے. ہم
ولی اکسبنہ صوب المذلت فی النار، لباس ذلت را در بین مردم بر قامت این می پوشانیم، می شود ذلیل در بین مردم.
اور میں ایسے کو لوگوں کے درمیان لباس ذلت پہنا کے ظاہر کرتا ہوں تاکہ اس کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو.
نشونه شو میخوای؟ صدام چه ذلتی؟ قطع امید از خدا، دل بستن به آمریکا. ثمرش چی شد؟ همین ذلت.
دنیا میں بہت سارے مظاہر ہیں، ایک ہمارے سامنے صدام کہ جس پر اس نے امید رکھی تھی اسی کے ہاتھوں ذلیل ہوا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر سے وابستہ، یہ اخبارات تو سب نے بیان کیا کب سے یہ وابستہ تھا امریکہ کے اور کب سے امریکہ کے لیے کام کر رہی ہے. اس زمانے سے جب یہ رشیا کے ساتھ اپنے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، اس وقت میں امریکہ کے ساتھ وابستہ تھا، کب سے کر رہا تھا، لیکن اسی کے ہاتھوں ذلیل ہوں لوگوں کے درمیان.
تم امتحان ہر کس کے دست به طرف دیگری دراز می شود و از دیگران طلب می کند، این ذلیل می شود. خاصیت قطع امید از خدا و دل بستن به دیگران ذلت.
خدا سے ہٹ کے کسی اور سے دل بستگی پیدا کرنے کا کی خاصیت ہی ذلت، وہ کسی نہ کسی مرحلے پہ جا کے ذلیل ہو جاتا ہے.
حالا آقا آمدی به دیگری دل بستی، یک ذلت در بین مردم، ولو ادنه من فردی و فضلی، از اینکه فرج براش حاصل بشه، تفضل من شاملش بشه، دور میشه.
اور اسی غیر خدا پر بھروسہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ میری کشادہ تھا کار کشائی سے دور ہو جاتا ہے. میں کار کشا ہوں نا, کسی کے لیے کوئی مشکل حل کرنا تو میں کرتا, نہیں کروں
خدا
میرے تفضل سے دور ہو جاتا.
و خب این چقدر زیبا خدا حرف میزنه, ایو عمل و عبدی فی شدائد غیری. آیا اون وقت یک گرفتار میشی میری دنبال دیگری و شدائد و به یدی.
جب شدائد و مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے انسان تو کسی اور کی امید رکھتا ہے. طوفان میں مثلا بھور میں کوئی کشتی گر گئی ہو تو کسی حد سے امید رکھتا ہے. شدائد میں تو امی یجیب المضطر اذا دعا,
وقتی پسو اس طرف جاتے ہیں,
اور جب
شدائد نہ
ہو تو کسی اور
تو امید رکھتے ہیں. و یرجو سوای دنبال دیگری میره, امید دی به دیگری داره. و انا القنی الجوال,
یه شخص کسی اور کی امید رکھتا ہے جبکہ بے نیاز بھی میں ہوں, جواد بھی میں ہوں, میں ہر اعتبار سے توانا ہوں اور میں ہر اعتبار سے دیتا بھی ہوں.
هم قنیم هم جوادم, حال که هم قنیم هم جوادم, آخه تو کجا میخوای بری؟
اینو کیسے کی ضرورت ہے, ایسا جو دے سکے اور دے دے, ایسے کی نا وہ دے سکنے والا بھی نہیں ہے, دینے والا بھی نہیں.
بیدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه, بابا درا همه بستن, کلید به دست منه, من صاحب قلوبم میزنم پشت زری میام فلان کارو بکن. و اما اون در این حال باب بسته است, کلید دست منه. اما بابی مفتوح لمن دعانی, اما در خونه من کلید نمیخواد, بازه بازه.
اور میرے علاوه جتنے دروازه ہیں مشکل کشایی کے دروازه, ان کی سب چابیاں میرے پاس ہیں. جب تک میں نہ چاہوں کوئی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, تمہاری ایک طرح سے مشکل کو حل نہیں کر سکتا. میرے ذریعے سے وہ کر رہا ہے جبکہ میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, یہاں کوئی تالا ہی نہیں. آپ اس دروازے سے کیوں نہیں آتے ہیں؟ کسی ایسے دروازے پہ جاتے ہیں کہ جہاں جو پہلے سے مغلق ہے, اس پر تالا لگا ہوا ہے, جب تک میں نہ چاہوں کھلے ہی نہیں. ایسے دروازے پہ جاتے ہی کیوں ہیں؟ دروازے پہ آ جائیں جہاں کوئی تالا ہے ہی نہیں.
تین در کے خوف بھی نہ دارا,
وہاں تو کوئی تالا نہیں ہے,
ہمیشہ باز ہے,
ہمیشہ کھلا ہے.
کی شده که این در این خونه باز بسته باشه؟ کی شده که صاحب این خونه نباشه یا خواب باشه؟ هیچ وقت.
کب ایسا ہوا ہے کہ آپ اس دروازے پہ گئے ہوں اور یہ دروازہ بند ہو, یا کب ایسا ہوا ہے کہ آپ اس دروازے پہ گئے ہوں صاحب خانہ موجود نہ ہو, یا کب ایسا ہوا ہے کہ آپ اس دروازے پہ گئے ہوں اور آپ نے کچھ سوال کیا ہو اندر سے جواب نہ ملا؟
روایت دیگه است,
ایک اور روایت,
حسین ابن علوان
راوی ہے, حسین ابن علوان
ایشون از روات فاضل شیعه است.
اور شیعه روات جتنے ہیں ان میں فاضل روات میں ان کا شمار صاحب فضل راوی.
میگد به مسافرت رفتم برای تحصیل علم.
یہ حسین ابن علوان کہتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے غرض سے سفر کیا میں نے, جیسے آج گھوم جاتے ہیں پھر کہیں گیا مرکز علم میں
مدت موندہ
کچھ عرصہ وہاں رہا,
پولم تمام شد, ہزینے تمام شد, یہ پول نظروں ہزینے کنا
جتنے دن میں وہاں پڑھ رہا جو کچھ میرے پاس ہو سب خرچ ہو.
یکی از دوستان با من بود
اور میرے دوستوں میں سے دوست بھی میرے ساتھ تھے.
خب اونم میدونست که هزینه اون تمام شده, تو اون تمام شده.
اس دوست کو بھی معلوم تھا کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں,
چیکار کنی؟ یکی تو امید داری کمک کنے به ما,
اب کیا کریں؟ اپنے گزر بسر کے لیے کس کے پاس جائیں, کس سے امید رکھیں؟
گفتم به فلانی, فلان کیا آشناس کو میں
میں نے کہا اپنے اس دوست سے, وہ فلان آدمی جو ہمارا دوست ہے ہمارے ساتھ آشنا ہے اس سے کچھ لے لیتے ہیں.
گفت به خدا قسم حاجتت برآورده نخواهد شد.
دوست نے مجھ سے کہا قسم خدا کی تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی.
دیدم اون وقتی که دیدم با شدت و حدت قسم میخوره, قسم یقین داره، اطمینان داره به این حرف که داره قسم میخوره. گفتم و ما علمک رحمک الله، کی این حرف زیبا رو یادت داده؟ خدا تو رو رحمت کنه به من بگو.
من در این کیس یقین قاطع که سر کهنه کو دیکھا کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، اس سے تم مایوس ہو جاؤ گے. تو میں نے اس سے سوال کیا، اتنی خوبصورت بات تم نے کیسے کہی تھی، خدا کی رحمت تم پر ہو.
بار بار چھوٹے دیدی کسی میں سراغ نہیں، این آقای که میاد سراغ من، این آقای که میاد سراغ من، منم دایی ندارم در این که ردش کنم، اما یه مرتبه اینو بگم ندارم. این چیه؟ من بارها در این فکر کردم.
یه هم بیرسا ہوتا ہے، اسی دنیا میں ہم سب کے ساتھ کوئی شخص کسی مسئلے کو لے کے ہمارے پاس آتا ہے، ابتدائی طور پر منع کرنے کا کوئی سبب ہمارے پاس نہیں ہے، کہ ہاں کہنا چاہیے، لیکن در این حال آخر الامر اس کے لیے وہ کام ہو نہیں پاتا ہے، منع کرتے ہیں، یہ اس کا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟
همین که گفت به خدا و قسم حاجت برابر نشده. خودتون کسی بیاد سراغتون یه مرتبه به ذهنتون بیاد بگید کار رو انجام ندم، یعنی اگه به بخ نمیرسیم رایی بله انجام نمیدیم، چیه این؟
کہ ہم بخیل بھی نہیں ہیں، کمزور بھی نہیں ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے پھر بھی انجام نہیں دیتے ہیں.
میگه من بهش گفتم و ما علمک رحمک الله، کی یادت داد خدا تو رو رحمت بکنه؟ در جواب گفت از حضرت صادق شنیدم.
دوست نے مجھے جواب میں کہا کہ میں نے امام صادق صلوات اللہ علیہ وسلم
روایت اینه، باز شبیه اون حدیثه، غیر از اونه ولی شبیه رو.
تو اس کے جواب میں وہی امام صادق سے روایت، اس دوست نے حسین ابن علوان کو نقل کیا، امام صادق کی روایت ان کو نقل کیا.
دیکھو ایو عمل فش غیری فش شدائد و شدائد بیدی و یرجو غیری،
کوئی کیا امید رکھتا ہے اپنی مشکلات میں میرے علاوہ کسی کی، جبکہ وہ سارے شرائط میرے پاس ہیں، مشکلات میرے پاس ہیں، اس کا حل میرے پاس ہے، وہ کسی ایسے کی امید رکھتا ہے جس کے پاس کوئی حل ہی نہیں.
وَيَقْرَعُ بِالْفِكْرِ بَابَ غَيْرِ، خودشو خیلی هم زرنگ میدونه، میگه آدم متفکری هم، این آدمی که خودش رو متفکر میدونه میره در خونه دیگه.
اور یا اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ کے اس کو چارہ ساز بنا کے اس کے پاس گیا، وہ دروازہ کھٹکھٹایا. مشکلات اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں ہیں.
وَبِيَدْهِ مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ وَهِيَ مُغْلَقَةٌ وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِّمَن دَعَانِ،
جبکہ یہ جس کے پاس گیا ہے اس کا دروازہ بند ہے، اس کی مشکل کشائی اگر وہ کرنا چاہے تو بھی چابیاں میرے پاس ہیں، میں اسے عطا کروں تو وہ کسی کی مشکل کشائی کر رہا ہوں.
مائن تھوڑی
سوچه
هم ایسه هم؟ این رو بهتون بگم، در زمان سابق که برد فروشی بوده
اون زمانه میں که جب غلامو کا رواج تھا،
کسی آمد در بازار برد فروش ها غلامی رو بخره،
کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے کی نیت سے غلامو کی مارکیٹ میں داخل ہو،
نگاه میکرد به غلام ها، دیدی غلام موقعی ساده
غلام ها بود، دیکھ رہا تھا مارکیت میں، دیکھا کہ با عزت غلام کھڑا ہے،
اب سراغ ہے
اس کے پاس گیا
به صاحب کی رو بیان بھی پوچھی،
اس غلام کے مالک سے کہا کہ کیا تم اپنے اس غلام کو بھیجتے ہو؟
ایک نگاهی هم به غلام کرد، به غلام گفت تو را بخرن،
یک نظر غلام کی طرف می دانی و کہا کہ تمہیں میں خریدوں؟
وہ اگر بخوا،
تو غلام نے کہا آپ ارادے کے مالک ہیں، چاہیں تو خرید.
گو اگر تو را خریدن چه قضایی بهت بدهم؟ گو هرچه اراده کن
تو اس شخص نے پوچھا کہ اگر تمہیں میں خرید بھی لوں تو تمہیں کھانے میں میں کیا دے دوں؟ تو غلام نے جواب دیا جو تم چاہو جو آپ چاہتے
ہو. سکنای تو را در کجا قرار دهد؟ سکنای تو کجا باشد؟ گفت هر جا قرار دهی.
پوچھا کہ تمہیں کہاں رکھوں؟ جواب میں کہا جہاں آپ رکھیں.
گفت چه کاری رو به تو محول کنم؟ گفت هر چه اراده و امر تو باشد.
پوچھا کہ میں تم سے کیا کام لوں؟ جواب میں کہا حکم کرنا آپ کا کام ہے، جو بھی کام لینا چاہیں آپ حکم کر سکتے.
گفت چرا چنین میگویی؟ هر چه که تو بخواهی، هر چه تو بدهی، هر جا سکنا بدهی، این چیه؟ گفت تو مالک من میخواهی بشی و منم عبد تو هست.
اس خریدار نے کہا اے غلام تم اس طرح سے کیوں کہتے ہو، ہر چیز کو میرے حوالے کر دو. میں پوچھتا ہوں تو میں خریدوں تو کہتے ہو ارادے کے مالک. میں پوچھتا ہوں کھانے میں کیا دوں تو کہتے ہو جو چاہو. میں پوچھتا ہوں کام کیا لوں تو کہتے ہو حکم تمہارے پاس ہے. میں پوچھتا ہوں کہاں رکھوں تو کہاں آپ مجھے رکھیں. اس طرح سے کیوں کہتے ہیں؟ تو غلام نے کہا آخر میں تو غلام ہوں اور تم مالک ہو. مالک کا ارادہ ہوتا ہے، کسی غلام کا ارادہ نہیں ہوتا.
میگه تا غلام این رو من یک مرتبه متوجه یک ظریفه
اور جیسے ہی اس غلام نے یہ جواب دیا میں ایک ظریف کتے کی طرف متوجہ
دیدم. عجب این غلام چه معرفتی در مقابل من دارد و من چه بدبختی. این روایت طولانی در کتاب کافی
اس غلامه خدا کے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا اور خدا پر بھروسہ اس عنوان کے ساتھ ایک بات.
بابا تا کی دیدی کسی برای گرفتاری های به سراغ من بیاد و اون
سے مایوس کر دیا کبھی سا
من ذلذی رجانی فقطعت رجاءه من و ملعت سماواتی من من لا یمل من تسبیحی پر کردم آسمان ها رو از من. الله یغلق الابواب بینی و بین عبادی فلم یثقوا بقولی.
عباد کے درمیان مانع نہ بننا اور دروازوں کو بند نہ رکھنا. جب میرا کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے تو اسے آنے دو.
ان من ترقت نائبت من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیر.
بات کو نہیں جانتے ہیں.
بعد من اینکه سوالی داشته باشی ندیدی که من دادم؟ ثم اسأل فلا اجیب و سائلی. وقت بنده از من سوال بشه من جواب ندم به سائلم؟ مگر می شود بدون سوال دادم سوال بشود که بلا اولویه می دهم؟
میں تو وہ ہوں کہ جو بغیر مانگے دیتا ہے، تو کوئی مانگے تو نہیں دوں.
میخواد بعض مرویت تکنی بیتا
تھوڑا سا ہمیں جنجوڑنا چاہتے ہیں.
ابخیل انا من بخیل
کیا؟ بخیل کوئی میرے پاس آئے مجھ سے طلب کرے میں نہ دوں، بخیل ہوں میں.
ایو بخیلنی عبدی
کیا میرا بندہ مجھے بخیل ہونے کی نسبت دے رہی؟
برای شما این است که من رو بخیل میدونید؟
تم سمجھتے ہو میں بخیل ہوں اسی لیے میرے پاس نہیں آتے ہو، ایسے کے پاس جاتے ہو کہ جو مشکل تمہارے خیال میں وہ مشکل.
ابخیل انا فیبخلنی عبدی
کیا میں بخیل ہوں جو میرا بندہ بخیل سمجھنے لگا؟
اولیس الجود و الکرم لی، آیا جود و کرم میگه مال من نیست؟
اصلا میرے علاوہ کہیں جود و کرم ہے؟ جود و کرم ہے تو میرے پاس ہی ہے، میرے علاوہ کوئی کسی کے پاس جود و کرم نہیں.
اولیس العفو و الرحمت بیدی،
عفو و رحمت میرے ہاتھ میں نہیں ہے.
اولیس انا محل الامال والارزو،
تمام آرزوؤں کا مرکز میں نہیں ہوں، میرے پاس آ کے ہی سب کی آرزوئیں پوری ہو جائیں، ایسا نہیں ہے.
افلا یخشى المؤملون، ای آرزومند خشیت براتون رخ نمیدهد؟
ای آرزومندو، میرے سوا کسی کے پاس جاتے ہو تو خشیت، یعنی وہ ایک عزت اور عظمت کے ساتھ خوف آ رہا ہے، وہ خشیت تاری نہیں ہوتی مجھ سے.
ان یعملوا غیری، اور آرزوات رو از دیگران میخوایید؟
کسی اور کے پاس جاتا ہے اس سے آرزو آپ طلب کرتے ہیں.
حالا تعبیر من آئی خجالت نمی کشید؟
ہماری تعبیر میں کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟
بعد شروع میکنه فلا و امن اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا، اگر تمام اهل سماوات و تمام اهل ارضی آرزو من بشن، همه چیزشون بشه آرزو،
اگر آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اپنی اپنی آرزوئیں لے کے میرے پاس آ جائیں.
ثم اعطيت كل واحد منهم مثل ما امل الجميع، اگر به یکیشون، به هر کدومشون به اندازه آمار همه بدهم، من تقسم ملکی مثل عضو ذرتن.
اور پھر یہ دنیا کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ سب اپنی اپنی آرزوئیں لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور میں ہر ایک کو ان تمام کی آرزوؤں کے برابر عطا کروں. ایک کی آرزو نہیں، تمام کی آرزوؤں کے برابر ایک کو عطا کروں تو میرے ملک سے کچھ کم نہیں ہونے والا، کمی نہیں آتی میرے پاس.
در اول بحث گفتیم توکل ذات مطلب است.
آج بحث کے آغاز میں ایک بات ہم نے کہہ دی، وہ یہ کہ توکل کے مراتب مختلف مرتبے ہیں.
منکر اسباب و مسببات ہم نشدیم.
ہم نے یہ بات بھی بتا دی آغاز بحث میں کہ توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ اسباب و مسببات سے کوئی انکار کرے،
اما سبب سوزی در عالم است و سبب سازی در عالم است.
بلکہ ہم نے یہ کہا ان تمام اسباب و مسببات کے اوپر ایک ہے جو سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے.
معمولا در کارهای عادی اسباب و مسببات ہے،
معمولا عادی کاموں میں اسباب و مسببات ہے،
اما استثناء داری.
لیکن یہ اسباب و مسببات مستقلا کافی نہیں ہے، بلکہ
استثناءات داری.
لیکن استثناءات ہیں، بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر
بغیر اسباب کے ساتھ چلا خوب. حالا
ہم شروع کریں.
حالا خوب دقت کنید، افراد هم در توکل مختلف هم
غور کرد که توکل میں افراد مختلف هم، یعنی کوئی کسی درجه کا توکل رکھتا ہے، کوئی کسی اور درجه.
این بحث اسباب مسببات رو باید بهش برسیم.
کسی دن اسباب و مسببات کی بحث ہم کریں.
نمیخوام اون بحث ناتمام بمانه. ظاهرا دلم میخواست امروز تمامش کنم ولی ظاهرا نمیشه.
که اس اسباب و مسببات کی بحث کو اگر ہم ناتمام رکھیں تو توکل صحیح معنوں میں تسلیم نہیں ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا. میرا جی چاہتا تھا کہ آج بحث کروں، لیکن ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا.
نمیخوام از این جلسه استفاده تنبلی بکنم.
ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسباب و مسببات کا انکار آپ کے سمجھ میں آ جائے توکل سے، اور نتیجے میں سستی کا سبق لے
لیں. بگم آقا توکل بر خدا، برم بخوابم،
خدا پہ توکل کر کے سو جاؤں.
اگر بنا بود با یه یارلا گفتن رزق همه رو بده، اگر بنا بود با دو رکعت نماز خوندن همه عالم بشن چه میشد؟ نه خیر اینطور نیست.
نه خدا پر اس طرح سے توکل کر کے یا اللہ کہنے سے کوئی رزق آتا ہے، نہ صرف خدا پر توکل کر کے خدا کے اعتراف امتحان پاس کر سکتے ہیں اور علم آپ کے پاس.
نه خیر
ایسا نہیں.
در اون مراحل اسباب و مسببات از اون مفصل بحث میکنیم انشاءالله.
این مراحل میں اسباب و مسببات ہیں اور دنیا میں امور انہی اسباب کے مطابق طے ہوتے ہیں، لہذا ان پر مفصل بحث کریں گے.
چون این جلسات نباید تنبل پرور باشه،
خدا نہ کرے کہ انہیں جلسات کے نتیجے میں مثلاً تمبر پروری اور سستی آ جائے.
ما دو بخش رو باید حسابی کار بکنیم، یک اعتماد به خدا.
ہم دو حصوں پر مفصل کام کریں گے، ایک خدا پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا،
خدا وکیلمون باشه،
کہ خدا ہمارا وکیل،
همین خدایی که وکیل ماست، همین وکیل دستور فعالیت داده.
جس خدا پر ہم توکل کر رہے ہیں اور جس کو اپنا وکیل بنا چکے ہیں، وہی خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم تلاش کریں. اس کی یہ خواہش ہے.
همین گفته لیس للانسان الا ما سعى.
اسی خدا نے کہا ہے کہ آپ جو جستجو کرو گے ویسا ملے گا.
این رو انشاءالله من در جلسه بعد توضیح میدم.
این باتوں کو انشاءاللہ احمد
جلسے میں بیان کریں. چون توکل هیچ منافاتی با فعالیت نداره.
کیونکہ شاید کسی کے دماغ میں اس طرح جاتا ہے کہ جناب توکل ہم نے کیا تو پھر آپ تلاش کی کیا دو. توکل اور تلاش منافات نہیں.
این رو بحث میکنیم. خب گفتیم خود توکل ذات مرتبه است. این رو امروز تمام میکنیم.
ایک بات ہم نے آغاز درس میں کہہ دیا تھا کہ یہ چیز بولیے کہ توکل کے مراتب مختلفہ ہیں.
حالا میخوام بگم بعدا چه انسان هایی پیدا میشن با دو سه تا داستان